پہلا بہترین عمل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہ یہ تھا کہ جو آیات آپ پہ نازل ہوتی تھی ان کی خود تلاوت کیا کرتے تھے، صحابہ اس تلاوت کو سنتے تھے اور اس طریقے پہ پڑھتے تھے جس طریقے پہ انہوں نے صاحب قرآن کو پڑھتے ہوئے دیکھا اور سنا. ہم نے قرآن کے فضائل اور قرآن سے متعلق دروس میں بارہا اس حدیث کا حوالہ دیا ہے جسے سورہ قیامہ کی تفسیر میں بھی ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو صحابہ نے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے آپ کے ہونٹ جس طریقے پہ ہلتے ہیں ہونٹوں کے ہلنے کے طریقے کو بھی محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا اور یہ بتا دیا کہ عربی زبان کے جو حروف ہجا ہیں ان حروف میں کون سے وہ حروف ہیں جن کا تعلق ہونٹوں سے ہے اور کتنے وہ حروف ہیں جن کا تعلق زبان سے ہے، کتنے وہ حروف ہیں جن کا تعلق منہ کے بیچ کی فضا خلا جوف کہتے ہیں اس کو قرآن کی زبان میں، اس سے ہے. جن پرانے ہمارے شاگردوں نے ہم سے مخارج پڑھے تھے ان کو یاد ہوگا کہ مخارج پڑھاتے ہوئے ہم نے ان کو 14 مخارج پڑھائے تھے، تو وہ 14 مخارج کے دروس جب ہوئے تھے اس میں بتایا گیا تھا کہ بعض حروف وہ ہیں 10 حروف یا اتنے ان کا تعلق زبان سے ہے اور 6 حروف کا تعلق حلق سے، ان کو حروف حلقی کہتے ہیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے ہیں صحابہ آپ کے چہرے کی طرف دیکھتے ہیں اور چہرے کی حرکت کو نوٹ کرتے ہیں اور پھر جن حروف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہونٹوں کو ہلاتے ہیں صحابہ صرف انہیں حروف میں ہلاتے ہیں کہ باقی کسی اور حرف میں ہونٹ نہیں ہلتے. 4 حروف ہیں جن کا تعلق ہونٹوں سے ہے، واو با فا میم. ان 4 کے علاوہ کسی اور حرف کے ادا کرتے ہوئے ہونٹ اگر ہلے تو جان لو کہ یہ غلط پڑھا جا رہا ہے. واو با فا میم، میم اور واو ہونٹوں کی گولائی ہے اور فا جب آپ پڑھیں گے تو نچلے ہونٹ کے شکم کے ساتھ آپ کے اوپر کے دانت لگیں گے. فا اور میم اور واو اور با یہ 4 حروف ہیں جن کا تعلق ہونٹوں سے ہے، ان کے علاوہ کسی اور حرف کے پڑھتے ہوئے ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے. عموماً ہم لوگ پڑھتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، غلط ہے. را پڑھتے ہوئے را واو بن جاتی ہے، الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، غلط ہے یہ. الرحمن الرحیم، الرحمن، را میں ہونٹ نہیں ہلنے چاہیے، ہونٹوں کا را سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ را ان حروف میں سے نہیں ہے جن حروف کا تعلق ہونٹوں کی حرکت سے ہے. پھر پڑھ لینا مخارج. تو یتلو علیکم آیاتنا، آیات پڑھ کے سنانا، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ صرف لٹریچر سے اور کورس سے کوئی آدمی نہیں بنتا، آدمی کو آدمی آدمی بناتا ہے، آدمی کو آدمی آدمی بناتا ہے. اکبر کا ایک شعر ہے جو اس وقت یاد نہیں ہے، کسی درس میں میں نے پڑھا تھا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ کورسز اور یہ نصاب جو مرتب کیے جاتے ہیں، کورس اور نصاب، یہ آدمی پڑھاتا ہے، آدمیوں کو آدمی پڑھاتا ہے. صرف کمپیوٹر سے اور صرف کیسٹ سے اور صرف لٹریچر سے اگر لوگ صاحب علم و ہنر بن سکتے تو دنیا کے جتنے یہ تعلیمی ادارے ہیں یہ سارے بند ہو جاتے ہیں. آدمی آدمی بناتا ہے، انسان کو انسان بننے کے لیے کسی انسان کے سامنے ضرور جانا پڑتا ہے. رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے بڑا اس کائنات میں دوسرا کوئی بشر نہیں دیکھا، اس کو بھی اللہ نے پابند کیا کہ جبریل جس طریقے پہ پڑھے گا اس طریقے پہ تمہیں پڑھنا پڑے گا. لا تحرک به لسانک لتعجل به، جب جبریل پڑھیں سنا کرو. فإذا قرأناه، جب وہ پڑھ چکے، فاتبع قرآنہ، اس کے طریقے پہ پڑھے ہوئے قرآن کی طرح تم نے بھی قرآن پڑھنا ہے. جب رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام علم لدنی کی بنا پہ بغیر جبریل سے سنے اور پڑھے ہوئے خود کسی سے یہ نہیں کہتے کہ مجھے تو علم لدنی حاصل ہو گیا ہے. تو پھر ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ کسی استاد کو استاد بنائے، استاد کے سامنے جا کے بیٹھے اور انسان بنے اور کچھ علم حاصل کرے. اور جس انسان سے علم حاصل کرے وہ انسان اس علم میں ماہر ہو. ڈاکٹر کے پاس جا کر انجینئرنگ آپ نہیں پڑھ سکتے، اس سے ڈاکٹری اور طب اور میڈیکل کی اصطلاحات سیکھیں گے. تو علم پڑھنا ہے تو عالم کے پاس جاؤ، ڈاکٹری پڑھنی ہے تو میڈیکل کالج میں داخلہ لو، انجینئرنگ پڑھنی ہے تو انجینئرنگ یونیورسٹی اور کالج میں داخلہ لو، زراعت سے اگر متعلق شوق ہے تو زرعی یونیورسٹی اور زرعی کالج میں جا کے داخلہ لو. اور اس طریقے پہ ہر علم اور ہر فن کے ماہرین ہیں. فرمایا عربی کہ اصحاب عقل و دانش نے کہ لکل فن رجال، لکل فن رجال، ہر فن کے رجال مختص ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کے ان سے علم حاصل کیا جاتا ہے. تو فرمایا کہ یتلو علیکم آیاتنا، آیات وہ پڑھے گا، آیات کی تلاوت کرے گا. تلاوت کا تعلق زبان سے ہے، زبان سے وہ پڑھے گا، تم اپنی آنکھوں سے اس کی زبان کی اور اس کے چہرے کی، اس کی ہونٹوں کی حرکات کو دیکھو گے، اور اپنے کانوں سے اس کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کو سنو گے، اور اپنے دل اور اپنے دماغ اپنے ذہن کے ذاکرے میں اس سنی ہوئی تلاوت کو محفوظ کرو گے، اور یا جس چیز سے تم لکھ سکتے ہو اپنے پاس ان آیات کو لکھو گے. صحابہ نے یاد بھی کیا اور صحابہ نے لکھا بھی. کئی صحابی ایسے ہیں جو نہیں لکھتے تھے اور کئی صحابی ایسے ہیں کہ جو لکھتے تھے. استاد کی سنی ہوئی بات کو لکھنا یہ بھی سنت سے ثابت، اور استاد سے سنی ہوئی بات کو حفظ کرنا یہ بھی سنت سے ثابت کہ صحابہ کا اس پہ عمل رہا ہے. اور اس سننے کے آداب بیان کیے کہ وہ سننا ایسا ہے کہ چونکہ ہماری آیات ہیں، آیات نا نون عظمت رب پہ دلالت کرتا ہے، ہماری آیات ہے، اس لیے پڑھنے اور سننے والے دونوں ادب سے پڑھیں اور ادب سے سنیں کہ یہ ہماری آیات ہے. اور یہ آیات تورات اور انجیل کہ ان بے جان حروف و کلمات کی طرح نہ بن جائیں کہ صرف ان کو رٹ لیا جاتا تھا. فرمایا کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اس پر عمل ہو، اور جب اس آیت پہ اور ان آیات پہ عمل ہوگا وَيُزَكِّيكُمْ، تو یہ رسول جو یتلو علیکم آیاتنا کا عمل انجام دے گا وہ یُزَكِّيكُمْ، تمہارا تزکیہ بھی کرے گا. تزکیہ صفائی کو کہتے ہیں، باطنی صفائی کو تزکیہ کہتے ہیں. اور یہ تزکیہ آیات پڑھنے والوں کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوتا ہے. جو آیات پڑھتے ہیں، آیات کے علوم سے واقف ہیں، ان کی مجلس میں بیٹھنے سے باطن کی صفائی ہوتی ہے. صرف ظاہری علوم سے انسان عالم تو بن جاتا ہے، لیکن اندر کا حسد اور کبر اور بڑائی اور عجب اور دوسری وہ امراض اور وہ بیماریاں جن کا تعلق دل سے ہے، جس میں بڑے بڑے گرفتار ہوتے ہیں، ظاہری لمبائی اور اونچائی پہ اور ظاہری زیب و زینت اور ٹیپ ٹاپ پہ بڑی توجہ دیتے ہیں، لیکن اندر کا ڈھانچہ بالکل بے جان ہوتا ہے کہ اہل اللہ کی مجالس میں نہیں جاتے، اولیاء اللہ کے پاس نہیں بیٹھتے، ان کے پاس نہیں جاتے جن کو دیکھنے اور جن کے پاس بیٹھنے سے اللہ یاد آتا ہے. صرف ظاہری کتب اور لٹریچر کو سب کچھ سمجھ لیتے ہیں. اللہ نے اپنے رسول تک کو تواضع اور انکساری سکھانے کے لیے صحابہ، مسکین صحابہ اور زاہد اور زہد و تقوی اختیار کرنے والے صحابہ کے پاس بیٹھنے کا پابند کیا ہے. سورہ کہف میں تم نے پڑھا ہے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان کے پاس بیٹھے رہو. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، جمے رہو، بیٹھے رہو اور ان کے پاس مستقل بیٹھو اور زیادہ وقت وہیں بیٹھا کرو. ان کی مجلس میں، ان کی مجلس میں آخرت کا ذکر ہوتا ہے، جنت و دوزخ کے ذکر اور چرچے اور تذکرے ہوتے ہیں، موت کو یاد کیا جاتا ہے، جن کی مجلس میں غیبت نہیں ہوتی، جن کی مجلس میں حسد اور دوسری برائیوں کو پھیلایا نہیں جاتا۔ محمد ابن واسع تابعی ہیں، ان کے بارے میں سلیمان ابن عبد الملک یہ لکھتے ہیں، امام الذہبی نے 37 جلدوں میں سلف صالحین اور تابعین میں سے جو بڑے مشہور لوگ گزرے ہیں ان کی سیرت کو جمع کیا ہے، 37 جلدیں ہیں عربی میں، اس میں بڑے بڑے اہل اللہ، اولیاء اللہ، تابعین، سلف صالحین کا ذکر کیا ہے، ان میں ایک محمد ابن واسع ہیں۔ زین العابدین کا ذکر بھی ہے ان میں، جن کے بارے میں ہم نے کئی مرتبہ یہ بیان کیا کہ یہ حسین کے بیٹے ہیں، جو علی کے بیٹے ہیں، جن کے نام سے کوئی شخص بھی ناواقف نہیں ہے، حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، یہ حسین کے بیٹے ہیں، زین العابدین جن کا نام تھا علی، ان کے بارے میں امام الذہبی نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا، اللہم ارض عنا، اے اللہ ہم سے راضی ہو جا، فإن لم ترض عنا، اگر تو ہم سے راضی نہیں ہوتا، فاعف عنا، تو ہمیں معافی کر دے، لأن المولى يعفو عبده وهو عنه غير راض، اس لیے کہ مالک اور آقا اپنے نوکر اور غلام سے ناراض ہوتا ہے پھر بھی اس کو معاف کر دے، مالک اپنے نوکر سے ناراض ہوتا ہے پھر بھی معاف کر دیتا ہے، تو اے اللہ پہلے تو درخواست ہم یہ کرتے ہیں کہ تو ہم سے راضی ہو جا، اور اگر راضی نہیں ہوتا تو ہم کو معاف کر دے، کہ دنیا میں جو مالک ہیں جن کے غلام نوکر ہوتے ہیں، یہ ناراضگی کے عالم میں بھی نوکروں کو معاف کر دیتے ہیں، تو کم از کم معافی کر دے۔ فرمایا کہ یہ وہ دعا ہے جو اللہ کی رحمت کو جھنجھوڑ دینے والی، تم بھی کیا کرو اس دعا کو کہ اللہم ارض عنا فإن لم ترض عنا فاعف عنا، لأن المولى يعفو عن عبده وهو عنه غير راض۔ یہ زین العابدین وہ بڑے آدمی ہیں اس امت کے، کہ امام الذہبی نے لکھا کہ مدینے میں رہنے والے 200 خاندانوں کی کفالت یہ اکیلے کیا کرتے تھے، اور اپنی پیٹھ پہ ان بیواؤں اور یتیموں کے لیے روٹی اور آٹا اور جوا اور دوسرے کھانے پینے کی اشیاء خود اپنی پیٹھ پہ لاد کے رات کے اندھیرے میں ان کے دروازوں کے سامنے رکھ کے آ جایا کرتے تھے، کہ وہ لوگ مجھے دیکھ نہ لیں، پہچان نہ لیں کہ یہ تو سادات کا شہزادہ ہے اور یہ تو حسین کا بیٹا ہے، خود اپنے پیٹھ پہ سامان اٹھا کے لایا ہے، لوگوں کو شرم آئے گی، کچھ کہیں گے، اس لیے اندھیرے میں کوئی نہ دیکھے۔ فرمایا کہ چونکہ لاڈلے تھے اور کبھی کام نہیں کیا تھا اور مشقت کے کام کرنے لگے تھے، اور اپنی پیٹھ پہ لکڑیوں کا انبار اور لکڑیوں کا گھڑا بڑا اٹھا کے وہ مدینے کے بازار میں بیچا کرتے تھے، اور اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ یتیم بچوں کو دے دیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ انتقال کے بعد جب لاش کو غسل دیا جا رہا تھا تو پیٹھ پہ نشان تھے، بات چلی تھی امام الذہبی سے، انہوں نے محمد ابن واسع کے بارے میں لکھا کہ ان کے دور کے ایک شخص نے کہا کہ میں اپنے دل پہ جب غبار پاتا ہوں، اپنے دل پہ گناہوں کی نحوست کو پاتا ہوں، تو میں صبح سویرے محمد ابن واسع کے پاس چلا جاتا ہوں، جب محمد ابن واسع کے حلقے میں بیٹھ کے ان کے چہرے کو دیکھتا ہوں، تو ان کے چہرے کو دیکھنے کی وجہ سے مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے میرے دل پر سے گناہوں کی نحوست و سیاہی کو ختم کر دیا۔ محمد ابن واسع مشہور تابعی گزرے ہیں، تو فرمایا کہ جو آیات پڑھ کے سناتے ہیں وہ تزکیہ بھی کرتے ہیں، اہل اللہ اور اولیاء اللہ جن کے پاس قرآن و سنت کا علم ہوتا ہے، علماء حق کی انبیاء کے وارث ہیں، یہ تزکیہ کرتے ہیں۔ بات بہت لمبی ہو گئی تو اس کو انشاءاللہ اگلے ہفتے ہم اختصار کے ساتھ پڑھیں گے۔ صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔
گزشتہ ہفتے ہم نے آیت نمبر 151 میں
رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بات پڑھی تھی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت اور آپ کی آمد یہ اللہ تعالیٰ کے ان بڑے انعامات میں سے ایک بڑا انعام ہے جو اللہ نے بنی نوع انسان پہ کیا ہے، بلکہ یہ کہا جائے تو اس میں قطعاً کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ اللہ نے زمین والوں پر جتنے انعامات کیے ان تمام انعامات میں سب سے بڑا انعام رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو بھیجنا ہے، جن کی وجہ سے صرف انسانوں ہی کی نہیں بلکہ پوری کائنات کی قسمت جاگ اٹھی۔ اسی لیے سورہ انبیاء میں ارشاد فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی فرمایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْإِنس او لِلْجِن، بلکہ للعالمین، عالم میں جو کچھ ہے اور عالم میں کیا کچھ ہے اس کا علم خود اس عالم کے عالموں کو ابھی تک نہیں ہوا۔ وہ لوگ کہ جن کا دعویٰ ہے کہ ہم فلکیات اور ارضیات اور جیالوجی اور فیزیا اور نہ جانے کن کن علوم کے ماہر ہیں، اور وہ ممالک کے جو ترقی کے اس دوڑ میں اور ترقی یافتہ ممالک میں سب سے آگے ہیں، اور وہ ممالک اور وہ ادارے اور وہ لوگ جن کا دعویٰ یہ ہے کہ وہ اپنے علم و ہنر کی بنا پہ چاند تک پہنچ چکے ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ اور اللہ نے جو کچھ بنایا ہے اس کی تحقیق اور اس کے جاننے اور اس کی جستجو کے بارے میں، یعنی 1400 سال کے بعد آج یہ لوگ اس مقام تک پہنچے ہیں، اور 14,000 برس گزر جائیں اس کے بعد بھی یہ لوگ جہاں تک پہنچیں گے وہ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نہ جانے کتنے وہ عالم ہیں اور نہ جانے کتنی وہ چیزیں ہیں اور نہ جانے کتنی وہ جگہ ہیں جہاں تک اور جن کے بارے میں آج تک انسان کا علم نہیں پہنچا اور انسان نہیں پہنچا۔ تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت کے بارے میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یہ تھا، اور اس کے بعد چار اہم کاموں کی طرف اشارہ تھا، یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ چار اہم وہ عناصر ہیں کہ جن کے بعد دین کی تکمیل ہوتی ہے، اور ان چار اہم مقامات اور ان چار اہم اعمال کو کما حقہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے انجام دیا کہ اللہ کی طرف سے جو آیات آپ پر نازل ہوتی تھیں ان کو خود پڑھ کر سناتے تھے، اور پھر ان آیات کا پڑھنا صحابہ کو سکھاتے تھے، اور پھر ان آیات کی تلاوت کے دوران اور ان آیات کے معانی اور حکم اور مسائل بیان کرتے ہوئے اور اپنی مجلس میں بٹھاتے ہوئے صحابہ کا تزکیہ بھی کرتے تھے، ویزکیکم، اور پھر اس کتاب کی آیات اور اس کتاب کی آیات کے ذریعے جو علم نبی علیہ الصلاۃ والسلام تک پہنچا اس علم کو انہوں نے صحابہ تک منتقل کیا، ویعلمکم کیا تھا الکتاب، اس کتاب کے جو مسائل تھے جو علوم تھے وہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو سکھا دیا، اور صحابہ میں چار اہم ایسے صحابی ہیں جن کے بارے میں متفق علیہ حدیث میں خود نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن چار سے سیکھو، عبداللہ ابن مسعود، معاذ ابن جبل اور ابی ابن کعب اور سالم جو حذیفہ کے غلام تھے, اور ان چار میں پھر عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں. صحیح مسلم میں ان کا یہ جملہ موجود ہے, ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیات اور سورتوں کے بارے میں ہی یہ جانتا ہوں کہ کون سی سورت اور کون سی آیت کب اور کہاں اور کیوں نازل ہوئی. یہ دعویٰ صحابہ میں, کتنے صحابہ ہیں جن کے الگ الگ مقامات ہیں اور جن کو اللہ نے بعض اوقات اپنی جناب سے اور بعض اوقات جناب رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ سے ان کو خطابات, القابات, ایوارڈز ملے ہیں. صدیق, فاروق, ذوالنورین, اور اس طریقے پہ دوسرے اصحاب پیغمبر رضی اللہ عنہم اجمعین. لیکن یہ دعویٰ صحابہ میں سوائے عبداللہ ابن مسعود کے کسی اور نے نہیں کیا, اور یہ عبداللہ ابن مسعود صحابہ کے استاد ہیں. جو نوجوان صحابہ تھے وہ ان سے پڑھا کرتے تھے, اگرچہ احادیث انہوں نے بہت زیادہ روایت نہیں کی, لیکن بہت زیادہ روایت کرنے والے مثلا عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن عباس وہ ان کے شاگردوں کی جگہ ہیں, بلکہ ان کے شاگرد ہیں. اور یہ عبداللہ ابن مسعود وہ ہیں کہ رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود فرمائش کر کے ان سے قرآن سنا کرتے تھے کہ مجھے قرآن سناؤ. عبداللہ ابن مسعود کی ایک مستقل اپنی تاریخ ہے, اپنی ایک حیثیت ہے. انشاءاللہ کسی موقع پہ ہم اپنے دروس میں یا اپنی نصاب کی کلاسوں میں چند مخصوص صحابہ کی پوری زندگی کے بارے میں اور ان کے علمی اور فقہی مقامات کے بارے میں تفصیل سے پڑھیں گے, کیونکہ اس دور میں لوگوں نے بہت ساری چیزوں کو خلط ملت کر دیا ہے, گڈمٹ کر دیا ہے. دو چار کتابیں پڑھنے والے بھی اپنے اندر یہ جرات پاتے ہیں کہ پہلے دور کے صحابہ کے بارے میں مجھے کہتے پھرتے ہیں کہ فلاں صحابی تو فلاں علم میں کمزور تھے, اور فلاں صحابی کو سہو اور غلطی کی عادت تھی, اور فلاں صحابی سے آخری عمر میں بھول بہت ہو جایا کرتی تھی, نسیان کا مرض ان کو ہو گیا تھا, وغیرہ وغیرہ. اور یہ حدیث ہے, اور یہ صحیح حدیث ہے, آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, یہ ترمذی میں ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں ہے, کہ جب 15 نشانیاں دیکھو تو پھر سرخ آندھی کا, زمین میں دھس جانے کا, اور آسمان سے پتھروں کے برسنے کا, اور شکلوں کے بگڑ جانے کا انتظار کرو. ان میں یہ 15 نشانیاں غالباً ہم نے کسی درس میں بیان کی ہیں. ان میں ایک نشانی یہ ہے کہ جب اس امت کے آخری دور کے لوگ پہلے دور کے لوگوں پہ طعن و تشنیع اور طنز کریں اور ان کی ذات میں کیڑے نکالیں, وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّتِ أَوَّلَهَا, جب آخری دور کے لوگ پہلے دور کے لوگوں پہ لان تان کریں تو پھر انتظار کرو سرخ آندھی کا. عبداللہ ابن مسعود سے رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود فرمائش کر کے کہتے ہیں کہ مجھے قرآن سناؤ, تو رسول نے ان لوگوں کو قرآن پاک کی تعلیم اس طریقے پہ دی تھی کہ اپنے سامنے بٹھا کے پڑھایا تھا کہ پڑھو, کیونکہ رسول معلم انسانیت تھے, اور رسول سے زیادہ کون اس بات سے واقف تھا کہ جب مجھ پہ پہلی وحی نازل ہوئی تو جبریل نے مجھ سے کہا تھا کہ پڑھو, اور جبریل نے مجھے اپنے سامنے بٹھا کے کہا تھا کہ پڑھو, اور جب میں نے کہا تھا کہ ماں انا بقارئن, میں تو ان پڑھ ہوں, پڑھا لکھا نہیں ہوں, تو جبریل نے پھر مجھے اپنے سینے سے لگایا اور تین بار یہ عمل دہرایا, اور ہر بار یہ کہا کہ اقرا یا محمد, اقرا یا محمد, اقرأ یا محمد، ہر بار میں یہ کہتا تھا ما انا بقارئ ما انا بقارئ ما انا بقارئ، اور چوتھی مرتبہ جب اس نے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم، تو پھر رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی زبان چل پڑی. یہ جانتے تھے کہ جب پڑھایا لکھایا جاتا ہے تو جس کو علم دیا جاتا ہے متعلم معلم کے سامنے دو زانو ہو کر ادب سے بیٹھتا ہے تو کچھ حاصل کر لیتا ہے، اور جہاں معلم کے لیے قلب و نگاہ میں قلب و جگر میں اپنے ذہن میں ادب نہ ہو اور سیکھنے کی تڑپ نہ ہو تو پھر کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. شیخ سعدی کے بارے میں تم نے بارہا سنا ہوگا، فارسی زبان میں اصلاح کی اشعار کی مد میں معروف ہستی ہیں. انہوں نے یہی بات اپنے ایک شعر میں کہی تھی جب یہ کہا کہ بے ادب ہمیشہ بے نصیب رہتا ہے، بے توفیقہ رہتا ہے، اور جو ادب کرتا ہے اس کو توفیق مل جایا کرتی ہے. ہم نے اپنی آنکھوں سے اپنی طالب علمی کے زمانے میں اپنے ایسے بہت سارے ساتھیوں کو دیکھا جو بہت ذہین تھے، بہت پڑھتے لکھتے تھے، رات رات بھر مطالعہ کیا کرتے تھے اور امتحانات میں ہمیشہ اول پوزیشن حاصل کرتے تھے، لیکن استاد کا ادب نہیں تھا، بے ادب تھے. ڈگریاں انہوں نے صرف ہمارے ساتھ پڑھ کے فارغ التحصیل ہونے کی ڈگری نہیں بلکہ اس کے بعد بہت ساری ڈگریاں لیں، لیکن ایسے بے توفیقے ہوئے کہ اللہ نے آج تک ان سے اپنے دین کی خدمت نہیں لی، ایک کام بھی دین کا نہیں کیا. اور ہم نے ایسوں کو دیکھا جو حاضری بہت کم دیتے تھے، استاد کی خدمت کرتے تھے، استاد کا ادب اور احترام کرتے تھے، ان کو اللہ نے اتنا بلند مقام نصیب کیا کہ وہ جہاں بھی جاتے ہیں جس جگہ بیٹھتے ہیں ان کے سوا کسی اور کی وہاں نہ چلتی ہے نہ بات سنی جاتی ہے، اور نہ ان کے سوا کوئی کسی اور کی طرف دیکھ ان کے سوا کوئی کسی اور کی طرف دیکھنا گوارا کرتا ہے. یہ صرف استادوں کے ادب اور احترام کی وجہ سے ہوا. اور قرآن سارے کا سارا ادب ہے. یہ قرآن میں خود امت سے یہ کہا اور صحابہ کے ذریعے یہ بات پہنچی کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا يعقلون. سورہ حجرات کی تفسیر جب ہم پڑھیں گے تو اس میں پھر آداب کا بیان ہوگا کہ ادب کیا ہے. تو شیخ سعدی نے کہا تھا کہ با ادب با مراد اور با نصیب، اور بے ادب بے نصیب و بے مراد. جس کے ہاں ادب نہیں ہوتا وہ ہمیشہ بے توفیقہ رہتا ہے، نہ چہرے پہ نور ہوتا ہے اور نہ اس کے اعمال میں برکت ہوتی ہے، اور نہ صالحین اور اتقیاء اور ابرار اور اولیاء کی دعاؤں میں اس کا حصہ ہوتا ہے. وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ. اب جہاں تک تعلق ہے حکمت کا تو تمام مفسرین اور محدثین نے اس بات پہ اتفاق کیا کہ حکمت سے مراد رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اقوال اور آپ کے اعمال ہیں، یعنی سنت. حدیث بھی اس کو کہا جاتا ہے، سنت بھی اس کو کہا جاتا ہے. یہ ہے حکمت، اور یہ وہ حکمت ہے کہ جو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے خود صحابہ کو سکھائی ہے، یعنی قرآن کی تفسیر بیان کی اور دین کی تشریح بیان کی، اپنے سامنے بٹھا کے قرآن کا پڑھنا سکھایا، قرآن کے معانی سکھائے، قرآن کے ذریعے تزکیہ کیا، اور پھر اپنے قول اور اپنے عمل سے قرآن کے اندر جو کچھ ہے اس کا ایک ثبوت پیش کر دیا، فراہم کر دیا، میسر کر دیا. جو لوگ یعنی صحابہ رضی اللہ عنہم اسی لیے جب دیکھتے ہیں تو رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف دیکھتے ہیں، اور ارشاد فرمایا وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. تم لوگوں کو اس رسول نے وہ کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے. انسانیت اللہ کے حقوق سے ناواقف تھی کہ اللہ کے بندوں پہ کیا حقوق ہیں،
اللہ کی ذات میں شرک ہو رہا تھا، اللہ کی صفات میں شرک ہو رہا تھا، اللہ کے حقوق میں شرک ہو رہا تھا، بلکہ خود بندہ بندے کا حق پامال کر رہا تھا۔ ایسے عالم میں اس رسول نے آ کر وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، تمہیں وہ کچھ سکھایا جو تم نہیں جانتے۔ یقیناً انسان کچھ بھی نہیں جانتا تھا، اگر رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لاتے اور ان کے ذریعے اللہ تعالی اس کتاب ہدایت کو صحابہ کے قلوب میں نہ داخل کرتا، اور رسول علیہ الصلاۃ والسلام حرام و حلال کی اور صحیح اور غلط کی تمیز نہ سکھاتے، تو کون جان سکتا تھا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ لا تکفرون۔